السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرين الكرام، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ماہ محرم کی تعزیت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پروگرام مشعل راہ میں آپ سب کا استقبال ہے اور آپ کے سامنے آج صحیفہ سجادیہ کی 13ویں دعا کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، جس میں آج کا پروگرام ہے حاجت طلبی. اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بحث کی جائے گی، اور آج پھر حزب سابق مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ یہاں پر موجود ہیں، جو اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب ان کی گفتگو سے مستفیض ہوں گے. تو آئیے سب مل کر مولانا کا استقبال کرتے ہیں. مولانا، آپ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے اور سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس ایام عزا کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں.
جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ آج کا جو موضوع ہے مشعل راہ میں، وہ حاجت طلبی ہی.
جی،
اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آپ ایک اجمالی ایک چیز پیش کریں کہ حاجت طلبی یعنی ہے کیا یہ چیز.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وحل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صحیفہ سجادیہ کی 13 نمبر کی جو دعا ہے، دعا کا موضوع حاجت طلبی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اصل دعا کے بارے میں گفتگو کریں اور یہ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خداوند متعال کی بارگاہ میں اس موضوع کے اطراف میں کیا بیان کیا ہے.
جی،
جو آپ کا سوال تھا کہ خود دیکھا جائے کہ حاجت طلبی کہتے کسے ہیں.
جی،
حاجت ایک عربی ورڈ ہے جس کا تقریباً اردو میں ترجمہ ہوگا ضرورت.
جی،
جو آپ کو چاہیے. ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمیاں احساس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی زندگی میں کمی ہے اس کو کسی راستے سے آ کے پورا کرے.
جی،
تو وہ کمی جس کو وہ احساس کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کی حاجت ہے،
یہ اس کی ضرورت
ہے. البتہ محترم ناظرین اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ ہماری حاجت اور ضرورت فقط مادی اشیاء میں محدود نہیں ہے.
جی،
ہماری کچھ حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جو مادی ہیں، کچھ حاجتیں ہماری ایسی ہیں کہ جو مادی نہیں بلکہ معنوی ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، کم سن ہے ابھی، اس کو ضرورت ہے، اس کو حاجت ہے کس چیز کی؟ محبت کی.
جی،
محبت ایک مادی شے نہیں ہے. اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے دوست اور احباب، اس کے اساتذہ اس کے ساتھ محبت سے رفتار کریں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. تو اس کو ضرورت ہے ابھی محبت کی. تو ایک حاجت محبت ہے.
جی،
ایک حاجت یہ مادی اشیاء ہیں کہ جو کھانا ہے، پینا ہے، پیسہ ہے، کپڑا ہے، تو ہر طرح سے ہو سکتا ہے. یہ ہے معنی حاجت کا. پھر آ کے کہتے ہیں حاجت طلبی، یعنی حاجت کو آ کے طلب کرنا اور مانگنا. یعنی اس دعا میں انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے کہ ہم دیکھیں کس سے مانگیں، کیسے مانگیں، کب مانگیں، کیا مانگیں. تو تمام ہماری گفتگو مانگنے کے اطراف میں ہوگی.
جی،
تو انشاءاللہ حاجت طلبی. اور عجیب بات ہے، اگر آپ انسان کو دیکھیں تو انسان شاید اپنی زندگی کے تقریباً ہر لمحے میں کبھی اپنی چاہت کے ساتھ، کبھی اجباراً چاہتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. بھائی، انسان سانس لے رہا ہے، کیا انسان نہیں چاہتا کہ یہ سانس جو ابھی اندر گئی ہے وہ واپس باہر آئے؟ کیا انسان نہیں چاہتا کہ اس سانس کے بعد دوبارہ اس سانس آئے؟ چاہتا ہے انسان، لیکن اس چاہت کی طرف وہ ملتفت
نہیں ہے،
متوجہ نہیں ہوتا. تو انسان کی زندگی بھری پڑی ہے حاجتوں سے.
یعنی انسان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو کم ہے، ضروریات انسان کی زیادہ.
جی جی، ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی تقدوں میں ختم کر دیتے ہیں, دوڑ بھاگ میں ختم کر دیتے ہیں, لیکن جو ان کی ضروریات زندگی ہیں کبھی بھی پوری
نہیں ہوتی.
ایک لسٹ بناتے ہیں, پوری ہوتی ہے, نئی لسٹ اس سے پہلے تیار ہے, اس کو ختم کرنے چلتے ہیں, اس سے پہلے ایک تیسری لسٹ ان کی زندگی میں تیار ہوتی ہے. تو ہماری حاجتیں ہیں, ہم ان حاجتوں کو آگے طلب کرتے ہیں. اس حوالے سے آگے گفتگو کرنا ہے کہ یہ جو ہماری ضروریات ہیں جنہیں ہمیں طلب کرنا ہے, مانگنا ہے, اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی جا سکتی ہیں, اس کو کہیں گے حاجت طلبی.
جی, یہاں پہ ایک دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہرحال حاجت طلبی کی, جیسے آپ نے اس کو حاجت طلبی کو بیان کیا ہے, کہ اس کے ساتھ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ انسان کو آخر حاجت طلبی کی ضرورت کیوں ہے, انسان کیوں اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتا ہے؟
صحیح بات ہے. اگر غور کریں تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں ایک ہلکی سی توجہ دینا پڑے گی ہمیں انسان کی حقیقت کی طرف.
جی,
خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان, میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا.
جی,
اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا.
جی,
تجھے کچھ نہیں پتا تھا. اسی لا تعلمون شیئا کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے, نہ تجھے کچھ پتا تھا نہ تو کسی چیز کا مالک تھا.
جی,
بھائی انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو خود بذات ہی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. وراثت میں کسی چیز کا مالک بن جائے وہ الگ بات ہے, کوئی اس کو کوئی چیز ہبہ کر دے, بخش دے, اس کے بعد وہ مالک بن جائے, الگ بات ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ ہے, حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان جس چیز کا مالک ہے اس چیز کا مالک نہیں ہے.
جی
بھائی, ہم آ کے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ کتاب میری ہے, یہ جو ہے وہ قلم میرا ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے نہ یہ کتاب میری ہے
نہ
یہ قلم میرا ہے.
جی,
بلکہ ایک مدت کے لیے, کچھ چند صباح کے لیے مجھے امانت کے طور پر یہ چیز دے دی گئی ہے. امانت کے طور کے اوپر یہ چیز دے دی گئی ہے کہ بھائی آپ کے اختیار میں اس کو دیا جا رہا ہے,
استعمال کریں,
آپ اس کو استعمال کریے.
جی,
اگر انسان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو انسان فقر محض ہے.
جی,
سورہ مبارک فاطر آیت نمبر 35 میں خداوند متعال کا ارشاد ہے, یا ایوہ الناس انتم الفقراء, یعنی خطاب تمام لوگوں کو ہے.
جی,
اور الفقراء کا لفظ آیا ہے, یعنی اے انسان تیری حقیقت کیا ہے, تو فقیر ہے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟
تیرے پاس کچھ نہیں ہے,
کچھ نہیں ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ وہ جا کے کسی سے کچھ
مانگے.
اس لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مانگیں, حاجت طلب کریں, اپنا ہاتھ پھیلائیں, کیونکہ ہم فقیر ہیں.
جی,
اب آپ اسی کے برعکس دیکھ لیجئے, اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں آ کے یہ سوچ بیٹھے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے, وہ ہاتھ پھیلائے گا؟
نہیں
پھیلائے گا. یا نہیں, جو چیز اس کے پاس ہے اس کے بارے میں وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اب اس سے زیادہ اگر وہ چاہتا ہے تب اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ پھیلائے گا. تو پہلے تو ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. ہم آ کے غور کریں کہ کیا حقیقت میں ہم کسی چیز کے مالک ہیں یا نہیں ہیں.
جی,
جب ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستی کو دیکھتے ہیں, جبکہ خداوند متعال نے پوری کائنات کا اختیار نہ اس طرح سے کہ خدا کے اختیار سے باہر ہو گیا ہو.
جی,
خدا کے بھی اختیار میں ہے, لیکن اس نے اہل بیت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ آ کے اس کائنات میں تصرف کریں. اس کے باوجود بھی جب وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا پورا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ فقر محض ہیں,
جیسے ان کے پاس کچھ نہ ہو.
جیسے کہ کچھ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگرچہ پوری کائنات ان کے اختیار میں ہے, لیکن یہ اختیار میں ہونا اصالت نہیں رکھتا ہے.
جی,
بلکہ یہ اصالت کسی اور کے لیے ہے. ان کے ہاتھ میں اس کا اختیار دیا گیا ہے کچھ خصوصیتوں کی وجہ سے.
جی,
تو ہمیں توجہ کرنا ہے فقر کی طرف. جتنا زیادہ انسان اپنے فقر کی طرف متوجہ ہوگا اتنا زیادہ اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اس کو حاجت طلبی کی ضرورت ہے. آئے اور حاجت طلبی کرے.
یعنی ہمیں اپنی حقیقت کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لہٰذا یہ ضرورت محسوس ہوگی ہم کو مانگنے کی.
اور جیسے جیسے ہم آگے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, فلاں چیز ہے میرے پاس, فلاں چیز ہے میرے پاس, فلاں چیز ہے میرے پاس, ویسے ویسے انسان کی حاجت طلبی کم ہوتی چلی جاتی ہے. البتہ انشاءاللہ اگر آگے کی گفتگو میں آپ کے کچھ سوالات آئے تو اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ حاجت طلبی ایک اینگل سے دیکھا جائے بہت اچھی چیز ہے.
جی,
لیکن یہی حاجت طلبی اگر ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو بہت بری چیز ہے.
جی
آپ نے دیکھا ہوگا عرف میں بھی انسان کو بہت برا لگتا ہے، بہت اس کے لیے سخت ہوتا ہے کہ کسی غیر کے آگے کیا کرے،
ہاتھ پھیلائے،
ہاتھ پھیلائے. تو اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو حاجت طلبی بری چیز ہے. حاجت طلبی سے انسان کی نفس کو ایذا پہنچتی ہے،
اس کے ضمیر کو ٹھیس پہنچتی ہے،
ضمیر کو ٹھیس پہنچتی ہے، جو اس کی شخصیت ہے وہ ایک انسان کے سامنے مجروح ہو جاتی ہے. تو حاجت طلبی اگر اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو حاجت طلبی بری چیز ہے. لیکن اگر ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ حاجت طلبی جیسے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کے پیش کیا ہے اس کو، اور اسی لیے حاجت طلبی کو انشاءاللہ صحیفہ سجادیہ کے تناظر میں پیش کریں گے، تاکہ دیکھیں وہ کون سی حاجت طلبی ہے کہ جو صحیح ہے، ضرورت ہے اس کی، اور بغیر اس کے ہم اس دنیا میں جی نہیں سکتے.
تو بہرحال یہ آپ نے ایسے موڑ پر لا کر روک دیا ہے کہ جہاں سوال بنتا ہے کیا جائے کہ بہرحال حاجت طلبی انسان کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر چونکہ ہم فقیر ہیں ہمیں ہر قدم پر ضرورت ہے مانگنے کی، تو غیروں سے مانگا نہیں جا سکتا، تو مانگا کس سے جائے؟ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس سے مطالبہ کریں اپنی ضروریات کا،
کس سے مطالبہ کریں؟ جی دیکھیں سیدھا سیدھا ایک جواب آتا ہے کہ بھائی کس سے مطالبہ کریں، کہتے ہیں اللہ سے مطالبہ کریں.
جی
یہی جو آیت میں نے بھی محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کی، سورہ مبارک فاطر کی آیت نمبر 35، اس آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا آپ کی خدمت میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء. لیکن اسی آیت کا ایک دوسرا حصہ ہے واللہ هو الغنی.
سبحان اللہ،
یعنی خداوند متعال یہاں پر ایک برہان پیش کر رہا ہے، ایک استدلال پیش کر رہا ہے. کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ خدا سے مانگو؟ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ خداوند متعال غنی ہے، خداوند متعال بے نیاز ہے. تو یہ ہر انسان سمجھتا ہے، ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ جو نادار ہے اس کے پاس جائے کہ جس کے پاس وہ چیز ہے.
جی
ایک طرف سے انسان جب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے صرف ناداری ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس،
فقیری ہے ہمارے پاس،
فقیری ہے. دوسری طرف سے جب جا کے غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے خداوند متعال کے پاس سب کچھ ہے. تو یہاں پر ایک بریکٹ میں ایک بات کہنا بہت ضروری ہے. دیکھیں حاجت طلبی حقیقت میں یہ بات پلٹتی ہے اس بات کی طرف کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہو. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، ابھی انشاءاللہ کچھ فقرے میں محترم ناظرین خدمت میں پیش کروں گا، یہ دعا نمبر 13 میں جو حاجت طلبی کے عنوان سے پیش کی جاتی ہے دعا، امام بہت ہی خوبصورتی سے آگے بیان کرتے ہیں کہ انسان کس کے پاس جائے، کس سے آ کے مانگے. شروع یعنی شروع خداوند متعال کی تعریف ہے، اے معبود، اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے.
جی
یہ طلب حاجات کی کیا ہے؟ منزل منتہا. یعنی اگر حاجت طلب کرنا ہے تو آخری وہ چیز جہاں پر ہر حاجت روا کی حاجت پوری ہوتی ہے وہ خداوند متعال، وہ ذات خداوند متعال. اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے. اب یہ عربی کے جو جملے ہیں امام کے، اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا. پھر آ کے اب یہ جو آپ کا سوال تھا کہ کیوں ہم آگے کس سے مانگیں،
جی
تو عرض کیا خدا سے مانگیں. امام آ کے جواب دیتے کہ کیوں خدا سے مانگیں، تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ خداوند متعال نے جو اپنے وجود کا ہمارے سامنے اظہار کیا ہے،
جی
اس میں اس بات کو صاف اور روشن بیان کر دیا ہے کہ اے بندوں میں تم سے بے نیاز ہوں. تم کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت
ہے.
تم کبھی یہ سمجھ نہ بیٹھنا کہ اگر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم فقیر کو کچھ دو تو اس میں میرا کوئی فائدہ ہے. نہیں، یہ تمام کام اس لیے تم سے کہے جا رہے ہیں تاکہ اس کا فائدہ پلٹ کے
تم ہی کو ملے،
تم ہی کو پہنچے،
کیونکہ تم ضرورت مند ہو،
تم ضرورت مند ہو. اور دوسری بات، عجیب بات تو یہ ہے، ایک طرف تو انسان ضرورت مند ہے، دوسری طرف سے اس انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنی اس ضرورت کو پورا کیسے کرے.
ضرورت مند بھی ہے، طریقہ بھی نہیں،
طریقہ بھی نہیں پتا. تو جس خداوند متعال نے اس کو خلق کیا ہے وہی آ کے بتائے گا کہ کس طرح سے اپنی ضروریات کو
پورا
کرے. اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ کافی اچھا موڑ ہے اور کافی اچھی گفتگو ہے یہاں کے اوپر، کہ جب انسان آ کے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے فلاں چیز کی، ہو پہلے آ کے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں بیان کیا جاتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے مجھے فلاں شے کو حاصل کرنا ہے، اب چاہے وہ شے مادی ہو
چاہے
وہ شے مانوی ہو. لیکن یہاں پہ دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں کہ وہ آ کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے خلق کیا ہے، خدا کو پتہ ہے کہ فلاں چیز میری ضرورت ہے
جی،
لیکن کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر مجھے ایک کتاب کی ضرورت ہے
جی،
کتاب میرے پاس نہیں، میرے دوست کے پاس ہے، میرا دوست راضی نہیں ہے کہ وہ کتاب مجھے دے، تو میں چوری نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ مجھے ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت کو غلط راستے سے آ کے پورا نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس بات کا میرا عقیدہ ہے کہ جس نے مجھے ضرورت مند بنایا ہے اس نے راستہ بھی بتایا ہے. لیکن کچھ انسان اس بات کو بھول جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو انہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے چاہے کسی بھی راستے سے ہو.
غلط اور صحیح میں فرق نہیں رکھتے،
غلط اور صحیح میں فرق نہیں رکھتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ یہیں اس میں ارشاد فرمایا ہے، اور آ کے انسان کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں اے انسان، کہتے ہیں خدایا میں نے غلطی کی ہے، یعنی ہمیں سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے. اللہم ولی الیک حاجتوں، پروردگارا میری ایک حاجت ہے تیرے سامنے
جی.
قد قصر عنہ جہدی، میں نے جتنی بھی کوشش کی، جتنی بھی محنت کی، یہ حاجت مجھ سے پوری
نہ ہو سکی،
نہیں ہو پائی. وتقطعت دونہا، اور میں نے جتنی بھی کوشش کی میں اس تک نہیں پہنچ پایا اور میری حاجت پوری نہیں ہو پائی. اور میری نفس نے، یعنی حضرت آ کے کہتے ہیں وسولت لی نفسی، اور میری نفس نے مجھ سے آ کے یہ کہا. اب یہیں یہ شاہد مثال ہے کہ پلٹ رہے ہیں اپنے اصلی سوال کہ کیوں ہم خداوند متعال سے مانگ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں وسولت لی نفسی رفعہا الی من یرفع حوائجہ الیک. عجیب جملہ ہے، ہزار بار بھی اس جملے کو پڑھا جائے تو یہ جملہ پرانا نہیں ہو سکتا
جی.
سولت لی نفسی، سولت لی نفسی، یعنی میرے نفس نے میرے لیے اس طرح سے تصویر بنائی. کیا تصویر بنائی؟ رف آہا الا، کہ میں اپنی حاجت کو لے کے جاؤں الا ایک ایسے شخص کی طرف، من یرف او ہوائجہ الیک، جو خود اپنی حاجت اور ضرورت کو لے کے کدھر آتا ہے؟
تیری
طرف آتا ہے. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کمی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. میں اگر اپنی حاجت کو لے کے آؤں تو کہاں لے کے آؤں؟ تیرے پاس لے کے آؤں. بھائی دیکھیے، ایک عجیب، یعنی علم معیشت میں ایک قانون ہے. قانون یہ ہے کہ جب ایک چیز بنتی ہے اور مصرف کرنے والے کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، ایک فیکٹری نے کوئی پروڈکٹ تیار کیا، اب فیکٹری تو یوز نہیں کرے گی، اس نے بنایا تھا کہ پبلک آ کے اس کو استعمال کرے، لیکن پبلک تک پہنچنے میں بیچ میں کئی واسطے ہوتے ہیں. جتنے واسطے زیادہ ہوتے ہیں اتنی وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ بھائی ہر واسطہ اپنے لیے اس میں سے کچھ منافع رکھتا ہے، کچھ کمائی کا رکھتا ہے، کچھ پرسنٹ رکھتا ہے، تو چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ واسطوں کو کیا کیا جائے،
کم
کیا جائے. تو یہ ایک عقلی قانون ہے کہ جتنے واسطے کم ہوں گے اتنا زیادہ آسانی سے ہم اس شے تک پہنچ جائیں گے. اور ہمیں کیا پتہ کہ بیچ میں جو واسطے ہیں یہ امانت داری سے کام لے رہے ہیں یا نہیں. بھائی ادھر سے جو پروڈکٹ تیار ہوا تھا وہ اسی طرح سے ہم تک آ رہا ہے، یا بیچ میں اس میں بہت سی چیزوں کو ملاوٹ کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے
جی.
تو عقل کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر واسطے سے جائیں اور اس کو کیا کریں، حاصل کریں. لہٰذا انسان کی اخلاق اس بات کا حکم کرتی ہے کہ آپ کیوں ایسے کے پاس جا رہے ہیں کہ جو خود اپنی ضرورت کو کس کے پاس پیش کر رہا ہے، خدا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور ڈائریکٹ جائیے خدا سے مانگ لیجیے. تو امام اسی چیز کو یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ولا یستغنی فی طلبات ہی انک، وہ انسان کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ خود اپنی حاجات کو برطرف کرنے میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے، وہ خود نیاز مند ہے. ولا یستغنی، وہ بے نیاز نہیں ہے فی طلبات کا ان، اپنی طلب میں تجھ سے. وہیا ذلت من ذلل الخاطئین، اور یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے اور غلطی ہے جو خطا کار انسان آ کے کرتا ہے.
یعنی خطا کار انسان مانگنا چاہیے خدا سے
جی,
خدا کے بجائے اس سے مانگتے جو خود محتاج ہے,
جو خود محتاج ہے
جی.
ایک بھائی اپنے جیسے انسان کے پاس ہی تو جا رہا ہے
جی,
پیسے کی ضرورت ہے کس کے پاس جا رہا ہے؟
ایک انسان کے پاس
جا رہا ہے. میں نے اشارہ کیا بیچ میں کہ یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد کو آ کے سدھاریں
جی.
اگر ہمارا عقیدہ خدا کے اوپر صحیح ہے, اگر ہمارا عقیدہ خدا کے بارے میں صحیح ہے
جی,
دو الگ الگ چیزیں. یعنی پہلی بات تو خدا پر عقیدہ رکھیں, پھر صحیح خدا پر عقیدہ رکھیں
صحیح طریقے سے.
ہاں یعنی ایک انسان ہوتا ہے, دیکھیں کوئی انسان آ کے اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ اس کو خدا کے اوپر عقیدہ
نہیں ہے.
نہیں, سب کہیں گے آپ جی جناب آپ کا کس کے اوپر عقیدہ, آپ کا بھروسہ کس کے اوپر؟
اللہ کے اوپر.
بھائی اللہ کے اوپر سب کو بھروسہ ہوتا ہے, لیکن سوال یہ کہ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو جب بھروسہ کرنے کا وقت آتا ہے تو غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟
عمل کے اعتبار سے بھی اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے
جی. تو اب آپ کو جب اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ چاہ رہے ہیں
جی,
تو آپ آئیے خدا کی بارگاہ میں, آئیے خدا سے مانگیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا مند مطال ہر ایک کو عطا کر سکتا ہے تو عطا کرے گا
جی. بات جاری رہے گی چونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے. ناظرین بہت اچھی گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے, اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے, اور گفتگو چل رہی ہے آپ کے سامنے حاجت طلبی کے حوالے سے, جس میں مولانا نے ابھی اشارہ کیا جس میں کہ خدا سے مانگنا چاہیے, بے نیاز ہے چونکہ اور نیاز مندوں سے نہیں مانگنا چاہیے. اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب چلتے ہیں مولانا خدمت میں اور اسی بات کو ادامہ دیتے ہیں. مولانا آپ کا پھر سے استقبال ہے.
شکریہ.
اور جو آپ نے بحث چھیڑی تھی کہ بہرحال جو ابھی معصوم کے جملے آپ نے دہرائے یہاں پر کہ بے نیازوں سے مانگا نہیں جاتا چونکہ بے نیازوں کی نیاز بھی تو ہی پوری کرتا ہے
جی,
لہٰذا یہاں پر مطالبہ صرف خدا سے. میں چاہوں گا کہ اسی بات کو آپ آگے اور آپ آگے بڑھائیں
جی. اسی کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے فقرے سے میں بیان کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں وَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجًا. پروردگار یہ میں کہہ رہا ہوں, سبحان اللہ, عجیب بات ہے. یعنی حضرت اظہار تعجب کرتے ہیں. دیکھیے جب انسان کو تعجب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا لفظ کبھی کسی کی تعریف میں پیش کیا جاتا ہے, کبھی تعجب میں بیان کیا جاتا ہے. یہاں پہ حضرت تعجب کر رہے ہیں, کیف یسأل محتاج محتاجا, ایک محتاج کیسے ایک محتاج سے آ کے سوال کر رہا ہے
جی.
وانی یرغب معدم الى معدم, اور میں نے دیکھا کہ ایک وہ ذات جو خود عدم ہے, جو کچھ نہیں ہے, وہ جاری ایک ایسی ذات کی طرف جو وہ بھی
عدم
عدم ہے اور کچھ نہیں ہے. اب یہاں سے حضرت کہتے تو میں نے اب ارادہ اپنا بدل, اب حضرت اپنے ارادے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فقصدتک یا الہی, اے میرے پروردگار, میں نے فقط اور فقط تیرا قصد کیا, بالرغبت, چاہت کے ساتھ. واوفدت علیک رجائی, اور میں نے اپنی تمام امیدوں کو تجھ سے آ کے باندھ دیا. بالثقت بک, تیرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے. وعلمت, یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. یعنی اگر انسان اس جملے کی حقیقت کو سمجھ لے تو بڑی سی بڑی حاجت ہوگی. اس میں کبھی دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ظاہری راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. مثال خدا نخواستہ, اور یہی ماہ محرم میں ہم دعا بھی کرتے ہیں خداوند متعال سے, پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں شفا عاجل عنایت کرے. مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, دیکھا ڈاکٹر نے کہا بھائی میں اس کو ٹھیک
نہیں کر سکتا.
جتنے ڈاکٹر تھے سب کے پاس گیا. اب یہاں پہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہے کہ جس کا عقیدہ خدا کے اوپر ہے, وہ فوراً جاتا ہے کہاں؟ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے. لیکن بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ظاہری طور کے اوپر کوئی ایسا اسباب مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ جو اس کام کو حل کر پائے, جو اس مشکل کو برطرف کر پائے.
چونکہ ظاہر اس کے سامنے ڈاکٹر سے ہی تھے.
جی جی
جی.
اب اس سے کہتے ہیں بھائی جاؤ دعا کرو, کہتا چھوڑو. نا امید ہو جاتا ہے یہ انسان, نا امید ہو جاتا ہے. جبکہ خود نا امیدی کفر کا ایک حصہ ہے
جی.
امام کا یہ جملہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین دوا ہے
جی.
امام فرماتے ہیں وَعَلِمْتُ, پروردگار مجھے پتا ہے, مجھے یقین ہے, مجھے معلوم ہے. اَنَّ كَثِيرًا مَا أَسْأَلُكَ, وہ بہت بڑی چیز جو میں تجھ سے تیرے سامنے لے کے آیا ہوں, وہ ایسی حاجت کہ جس کو روا کرنے سے پوری دنیا عاجز ہے اور میں تیرے سامنے لے کے آیا ہوں یسیر فی وجدک، وہ تیرے سامنے بہت ہی قلیل ہے، چھوٹی ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ جو حاجت وہ خدا کے سامنے لے کے جا رہا ہے، وہ اپنی حاجت کو نہ دیکھے،
اس کی عظمت کو دیکھے
جس کو امام فرما رہے ہیں، وَأَنَّ خَطِيرَ مَا اسْتَوْحِبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، پروردگار یہ جو بہت عظیم چیز جس کو میں نے تیرے سامنے پیش کیا اور تجھ سے مانگا ہے، اسْتَوْحِبُكَ یعنی میں نے طلب کیا ہے کہ تو وہ مجھے دے دے، اس چیز کو جو میں نے تجھ سے چاہا ہے کہ تو مجھے دے دے، حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، تیری وسعت میں، تیرے سامنے، تیری بارگاہ میں بہت ہی کیا ہے، حقیر ہے۔ اگر یہ جملہ انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو انسان امیدوار ہو جاتا ہے، انسان کی امید، نا امیدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں درس لینا چاہیے کہ طلب حاجت میں ہم آ کے اپنی نا امیدی کو ختم کریں، جس کے پاس خدا جیسی ذات ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہو سکتا
اور انشاءاللہ جو ہے جی بہت اچھی بات ہے کہ بہرحال خدا ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس بات کو ادامہ دیں گے۔ لیکن ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے، بہرحال اگر ہمارے پاس خدا ہے اور خدا پر ہمیں یقین ہے تو ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ کے سامنے اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں ہمارے مولانا علی عباس خان صاحب۔ مولانا ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ بہرحال اگر انسان کا خدا کے اوپر بھروسہ ہے اور خدا سے مطالبہ کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، چونکہ محتاجوں سے مانگنا بہرحال وہ اس کی شان میں گستاخی ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہرحال اگر ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے تو پھر کیا غیر اللہ سے بالکل نہیں مانگا جا سکتا؟ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کیا اللہ کے سوا کسی سے مطالبہ نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم نے حصر کر دیا اللہ ہمیں لا کر کہ مانگو تو صرف اللہ سے، تو کیا اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جا سکتا؟
یہ قاعدہ اپنی جگہ کے اوپر بالکل ہی مستحکم ہے، کیونکہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس پوری کائنات میں اگر کوئی چیز اثر کر رہی ہے تو وہ اثر فقط اور فقط خداوند متعال کا ہے۔
جی
میری درخواست ہے محترم ناظرین سے کہ بات کے اوپر غور کریں، یہ جملہ اپنی جگہ پہ بالکل ہی صحیح ہے، جیسا کہ امام نے بھی فرمایا اور روایات میں بھی تاکید کی گئی، قرآن کی آیات نے بھی اس کی تاکید کی کہ غنی مطلق
اللہ ہے،
غنی بالذات فقط اور فقط خداوند متعال کی ذات ہے، کوئی بھی کائنات میں اس کے علاوہ غنی بالذات نہیں ہے۔ ہاں کچھ ہستیاں ہیں کائنات میں کہ خداوند متعال نے اپنی مرضی اور اپنی رضا ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ محرم کے حوالے سے اشارہ کرتے چلیں، سورہ مبارک فجر کی آخری آیت، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ، کہ نفس مطمئنہ کی تفسیر یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کی گئی ہے، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ افراد کون ہیں۔
جی، اور چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اسی حوالے سے کہ جہاں سے ہمیں کس سے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جا سکتا ہے کہ نہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین چونکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لہٰذا اسی بات کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آپ کے سامنے جاری رکھیں گے، اور وہاں پر یہ بتائیں گے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ